الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره التوبه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ساقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدك عليهم الشقه وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. یہ تو بار بار عرض کیا جا چکا ہے کہ ان مجالس میں مطالعہ قرآن حکیم کے ایک منتخب نصاب کا سلسلے وار درس ہو رہا ہے جو چھ حصوں پر مشتمل ہے، جو اس کا پانچواں حصہ جو بیشتر جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے مباحث پر مشتمل ہے وہ کافی طول کھینچ گیا ہے، لیکن اب ہم اس کے اختتام تک پہنچ گئے ہیں. سورہ توبہ کا کچھ حصہ وہ ہے جو ہم نے پچھلی نشستوں میں مطالعہ کر لیا ہے. آج میں چاہتا ہوں کہ در حقیقت اس سورہ توبہ کا جو مقام ہے قرآن مجید میں، اس کو آپ کے سامنے مختصر ترین الفاظ میں رکھوں. دیکھیے، سورہ جمعہ میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو بعثتوں کے ساتھ مبعوث ہوئے، اور اس میں بھی مشابہت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور کے ساتھ. حضرت موسیٰ بھی دو بعثتوں کے ساتھ مبعوث ہوئے تھے، ایک بعثت تھی الی فرعون و ملئہ. بار بار قرآن میں لفظ اسی کا آتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. البتہ ایک دوسری بعثت تھی حضرت موسیٰ کی بنی اسرائیل کی طرف، وہ ضمنی تھی. اصل بعثت فرعون اور اس کے سرداروں اور آل فرعون کی طرف. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو بعثتوں کے ساتھ مبعوث ہوئے، ایک بعثت خاص الی اہل العرب. اہل العرب میں سے بھی صرف وہ جو مشرکین تھے، اہل کتاب نہیں تھے، جو یہودی یا نصرانی تھے، ان کی طرف آپ کی بعثت براہ راست نہیں ہے، بالواسطہ ہے. آپ کی بنیادی اور اصل بعثت جو ہے، بعثت خصوصی، وہ امیین کی طرف ہے، جو یا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے یا ان کے تابع تھے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. لیکن اس کے ساتھ ہی اگلی آیت میں فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. حضور کی ایک دوسری بعثت بھی ہے، وہ ان لوگوں کی ہے کہ جو بالآخر تو ان میں شامل ہو جائیں گے، ابھی شامل نہیں ہوئے. یہ بعثت تھی الی کافت الناس، پوری نوع انسانی کی طرف. یہ بعثت عمومی کہلاتی ہے، بعثت خصوصی اور بعثت عمومی. ان دونوں بعثتوں کے اعتبار سے جو کلائمیکس ہے قرآن کا، دونوں کے اعتبار سے آخری باتیں جو آئی ہیں وہ سورہ توبہ میں ہیں. یعنی یوں سمجھیے کہ قرآن کا ایک خاص اعتبار سے کلائمیکس جو ہے، نقطہ عروج، وہ سورہ توبہ ہے. اور میں نے اس کو ایک عنوان تجویز کیا ہے اس کے لیے، سورۃ البعثتین، دو بعثتوں والی سورت. جیسے کہ بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا کہ میں نے سورہ بقرہ کو سورۃ الامتین قرار دیا کہ اس کا تقریباً نصف حصہ جو ہے اس میں اصل خطاب بنی اسرائیل کی طرف ہے، سابق امت کی طرف، جو کہ معزول کی گئی بالآخر، اور اس کا آدھا حصہ جو ہے وہ امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب پر مشتمل ہے. تو وہ سورۃ الامتین، یہ سورۃ البعثتین، حضور کی دو بعثتوں سے متعلق. یہ 16 رکوعوں پر مشتمل ہے سورہ مبارک کا، ان میں سے 5 رکوع بعثت خصوصی سے متعلق ہے، جس کے ضمن میں آخری احکام دے دیے گئے. ہم پڑھ چکے ہیں کہ 2 رکوعوں میں، دوسرے اور تیسرے رکوع میں، وہ جو ہچکچاہٹ ہو رہی تھی کچھ مسلمانوں کو محسوس کہ کیا مکے پر چڑھائی کریں گے، کیا قریش سے جنگ مول لیں گے، اس سے پہلے تو قرشی ہم پر آ کر حملہ آور ہوتے تھے، تو بات اور تھی، کیا ہم اب جائیں گے حملہ آور ہو کر، ہو سکتا کچھ تو خون ہو جائے، تو حرم کی جو تقدیس ہے اس کو کچھ بٹا لگ جائے، پھر یہ کہ بہت طاقتور قوم ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس پر 2 رکوعوں میں جو ترغیب آئی، تشویق آئی، اور پھر خاص حکم دے دیا گیا، فقاتلوا ائمۃ الکفر، یہ کفر اور شرک کے اصل امام تو یہ قریش ہے، اگر یہ جڑ نہیں کٹے گی تو کفر اور شرک کا خاتمہ جو ہے وہ جزیرہ نما عرب سے کیسے ہوگا، جنگ کرو. اور یہ بھی فرمایا تخشاؤنہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو، فاللہ احق ان تخشاؤ، تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، اگر اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرو گے تو پکڑے جاؤ گے، تمہیں ڈر اس کا ہونا چاہیے. تو 2 رکوع جو ہے دوسرا تیسرا، اور پہلا رکوع جو ہے اہم ترین، جس میں مشرکین کے ساتھ خاص برات کا اعلان کر دیا گیا، برات من اللہ و رسولہ الی الذین عاہدتم، اعلان ہے اب مشرکین کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، دیر از نو کوشچن آف اے کو ایگزٹنس بٹوین توحید اینڈ شرک. اور اب ان کے لیے آخری الٹیمیٹم ہے، جن لوگوں کے ساتھ کوئی مدت کا معاہدہ طے ہوا ہے، 10 سال کا ہو، 5 سال کا ہو، اور وہ کوئی خلاف ورزی نہ کرے تو ان کی جو ہے مدت پوری کر دو، باقی جن کے ساتھ کوئی بغیر مدت کے تعین کے معاہدہ ہوا ہے ان کو 4 مہینے کی مہلت ہے، اور باقی سب کو 4 مہینے کی مہلت ہے، اس کے اندر اندر یا تو فیصلہ کرے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، ورنہ ان کا قتل عام شروع ہو جائے. یہ سخت ترین آیات ہے قرآن مجید کی، 6 آیتیں، میں اس کا پچھلی نشست کے اندر بیان کر چکا ہوں، اب میں زیادہ اس کو دہرانا نہیں چاہتی. تو بقیہ جو ہے رکوع 4 اور 5، یہ بھی حضور کی بعثت کے، بعثت خصوصی لآل العرب، آخری احکام سے متعلق ہے. لیکن سورہ توبہ کے پھر جو بقیہ 11 رکوع ہے، یہ بعثت عمومی الی کافت الناس، تمام انسانوں کی طرف جو بعثت عمومی ہے پوری دنیا کی طرف، یہ اس سے بحث کرتے ہیں. اب اس کے ضمن میں پہلا نقطہ پہ یہ نوٹ کیجئے کہ دنیا میں 2 قسم کی تحریکیں جو ہے معروف ہیں. ایک قسم کی تحریکیں وہ ہوتی ہیں جنہیں آپ مشنری کہتے ہیں، عیسائیوں کی مشنری تحریکیں جو ہے وہ اس کی بڑی نمایاں مثال ہے. اور ان مشنری تحریکوں کا مقصد ہوتا ہے کسی عقیدے اور عبادات کے نظام کو پھیلانا، وہ پھیلاتے رہتے ہیں، پھیلاتے رہتے ہیں، پھیلاتے رہتے ہیں. ان کے پیش نظر کوئی نظام نہیں ہوتا کہ اس کو قائم کرنا ہے. اس کو یوں سمجھیے کہ اس کی مثال ہے وہ کریپرز جو ہوتے ہیں، وہ پودے کے جو کھڑے نہیں ہوتے درخت کی شکل میں بلکہ زمین پر پھیلتے جاتے ہیں، چاہے وہ ککڑی کی بیل ہے، خربوزے کی بیل ہے، جو بھی بیلیں ہوتی ہیں وہ زمین پر پھیلتی چلی جائیں گی، وہ اٹھے گی نہیں، اوپر نہیں اٹھے گی. یہ ہے در حقیقت مشنری تحریکوں کا معاملہ. یہی تحریک عصر حاضر میں مسلمانوں کی جو تحریک ہے بہت بڑی ہے، بہت عظیم ہے، اور بعض پہلوؤں سے بہت مفید ہے، اور وہ ہے تحریک تبلیغی جماعت کی. لیکن ایک تحریک ہوتی ریولوشنری، جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے موجودہ دنیا میں وہ ہے کمیونسٹ ریولوشن آف رشیا. ان تحریکوں کی مثال ہوتی ہے درخت کی، آم کا درخت ہے، اس کی دو پتیاں نکلیں گی، پھر وہ اوپر کو اٹھے گا، اس کا تنا بنے گا، وہ اوپر چڑھتا جائے گا، پودا اوپر جائے گا، زمین میں نہیں پھیلے گا، اوپر جا کر پھر اس کی شاخیں ہوں گی، پھر اس کے اندر آم لگے گا، پھر یہ سایہ دار درخت ہے تو سایہ دے گا، بڑھ کا درخت ہے تو بہت پھیلتا چلا جائے گا سایہ دینے کے لیے۔ یہ ایک مثال ہے انقلابی تحریک کی، جس کی بہترین مثال قریب ترین تاریخ کے اندر جو ہے وہ بولشویک ریولیوشن آف رشیا۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے ایک مضبوط جماعت بنائی جاتی ہے، ویل نٹ، آرگنائزڈ، ڈسپلنڈ، سموتراک والی، وہ جماعت پھر اپنے ہاں اپنے ملک میں جو نظام ہے اس سے ٹکر مول لیتی ہے، اور ٹکر مول لے کر اگر تو پوری تیاری کے ساتھ ٹکر لی تھی تو اس نظام کو وہ ختم کر دے گی اور اپنا نظام قائم کرے گی، اور اگر جلد بازی میں قدم اٹھا لیا تھا، ابھی پوری طرح تیار نہیں تھے، تو وہ ایکسٹرمنیٹ کر دیے جائیں گے۔ اس مرحلے کے بعد جیسا کہ میں بارہ بیان کر چکا ہوں، دو ہی امکانات ہیں، یا تخت یا تختہ، یا تو تخت ہے یا تختہ ہے، یا آپ حکومت میں بیٹھیں گے اور آپ اپنا نظام جاری کر دیں گے، یا پھر آپ ختم کر دیے جائیں گے، ایلیمنیٹ کر دیے جائیں گے، ایکسٹرمنیٹ کر دیے جائیں گے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک جو ہے وہ اس ریولیوشنری سٹائل کی ہے، جو ایک مقام پر اپنی توجہ مرکوز کرتی ہے، پھر ایک تنے کی طرح مضبوط جماعت، جس کو قرآن نے کہا بنیان مرسوس، ایسی جماعت، اور وہ جماعت جس کا ایک امیر ہو، قائد ہو، اور وہ جماعت جب اتنی قوی ہو جائے کہ وہ معاشرے کے ساتھ ٹکر لے سکے تو ٹکراؤ مول لے، خود مول لے، آگے بڑھ کر مول لے، اس لیے کہ اس کے پیش نظر نظام کو تبدیل کرنا، سٹیٹس کو اسے برداشت نہیں ہے، اس کے لیے طاقت نہیں ہے، جب تک نہیں ہے مجبوراً برداشت کریں گے، اگر طاقت ہو جائے پھر بھی برداشت کریں تو مجرم ہے، طاقت ہو اور پھر اس نظام کو نہ توڑے اور نہ اس کو، جس کو اقبال نے کہا برہم زن، کہ اب توڑ پھوڑ دو اس کو، درہم برہم کر دو، اگر یہ نہیں کرتے تو وہ مجرم ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک جیسا کہ میں نے کہا انقلابی تحریک ہے، ورنہ آپ حضور مکے میں جب آپ نے اپنی نبوت کا آغاز کیا تھا اسی وقت آپ پوچھے دنیا کے بادشاہوں کو خطوط لکھ سکتے تھے، پیسہ بھی آپ کے پاس کافی تھا، حضرت خدیجہ کی دولت جو ہے آغاز اجرائے اور ظہور نبوت ہے، اس وقت تو بہت دولت تھی حضرت خدیجہ کی، تو سفیروں کا بھیجنا، خطوط بھیجنا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن نہیں، 10 برس تک مکے سے باہر قدم نہیں نکالا، ساری دعوت وہی ہے، صبح و شام، دن اور رات، یا مکے کے آس پاس جو ہے جو قبیلے ہیں، یا جہاں بازار لگتے تھے، عکاس کا میلہ لگ رہا ہے، کوئی اور ہو رہا ہے، یا یہ کہ حرم کی حدود سے باہر عرفات کا میدان ہے، وہ بھی حدود حرم میں شامل نہیں ہے، تو وہاں جا کر آپ تبلیغ کرتے تھے، لیکن 10 برس تک، 10ویں برس میں آپ طائف گئے ہیں پہلی مرتبہ، جب مکے میں آپ کے قتل کا فیصلہ ہو گیا، لہذا ان سرچ آف این آلٹرنیٹ بیس، کہ مجھے کوئی اب مختلف کوئی جگہ مل جائے، تو وہاں گئے، وہاں سے ناکام لوٹے دنیاوی اعتبار سے، پھر ایک مشرک کی امان لے کر مکے میں داخل ہوئے۔ اچھا، اس کے بعد جب اللہ نے کھڑکی کھول دی مدینے کی طرف، حالانکہ آپ کا تو قدم مبارک پہنچا بھی نہیں مدینے، نہ آپ نے وہاں تبلیغ کی، آپ نے تو ایک سال کے لیے اپنے دو شاگردوں کو تو بھیج دیا تھا، حضرت مصعب بن عمیر کو اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو رضی اللہ تعالی عنہما، لیکن وہاں اللہ کے فضل و کرم سے صورتحال ایسی بدل گئی کہ وہاں پر خوش آمدید کے لیے اور استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھی، تو آپ وہاں پہنچ گئے۔ اب مدینے سے آپ کا دائرہ جو ہے وہ پورے عرب میں پھیل گیا، اور اصحاب صفہ کی جو جماعت تھی اس کو جہاں بھی کہیں بلایا گیا تو آپ نے وہاں پر ان میں سے جو لوگ قرآن سیکھے ہوئے تھے، پڑھے ہوئے تھے دین کو، ان کو بھیج دیا۔ اس طریقے سے اب جو دائرہ تھا وہ پورے عرب تک، عرب سے باہر اب بھی نہیں، کوئی خط، کوئی سفیر، کوئی داعی، کوئی مبلغ عرب کے باہر نہیں۔ البتہ جب صلح حدیبیہ ہو گئی ہے، اب یوں سمجھیے یہاں سے دو راستے علیحدہ ہو گئے حضور کی جد و جہد اور تحریک کے۔ ایک راستہ ابھی براہ راست جا رہا ہے اندرون ملک عرب تکمیل کے لیے، اگرچہ صلح حدیبیہ اللہ نے اسے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، لیکن وہ تو ایک باطنی حقیقت تھی، مانوی حقیقت تھی، ابھی عرب پر کوئی فتح تو حاصل حضور کو بظاہر تو نہیں ہوئی، نہ مکے پر کوئی فتح حضور کو حاصل ہوئی، تو ابھی مراحل تھے اندرون ملک عرب بھی تکمیل کے۔ لیکن آپ نے ساتھ ہی دوسرا جو اپنا تھا بعثت عمومی، اس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ وہ کیسے شروع کیا وہ سمجھ لیجئے، یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ صلح حدیبیہ ہوئی ہے ذی قعدہ سن 6 ہجری میں، اس کے بعد ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یعنی تقریباً 2 مہینے بعد ہی حضور نے خیبر پر حملہ کیا اور خیبر کو فتح کیا، اور اس کے ساتھ ہی وادی القرا، بہت بڑے بڑے مراکز تھے یہ یہودیوں کے، اور بنو نذیر اور بنو قینقاع بھی جو مدینے سے نکالے گئے تھے وہیں جا کر بیٹھ گئے تھے، تو آپ نے اس کی قبر توڑ دی، کچل دیا اس فتنے کو. پھر اسی سال آپ نے غزوہ ذات الرقاع، مدینے کے مشرق کی طرف یہ جو نجد کا علاقہ تھا، اس میں کچھ قبیلوں نے سرکشی کا مظاہرہ کیا، تو آپ نے ان کی سرکوبی کے لیے ایک مہم چلائی، کیونکہ قریش سے تو معاہدہ ہو چکا تھا، قریش ان کی مدد کو آبا نہیں سکتے تھے، نہ قریش جا سکتے تھے خیبر مدد کے لیے اور نہ ادھر جا سکتے تھے بندوؤں کی مدد کے لیے، اس میں بھی اللہ نے کامیابی دی. پھر اسی سال سن 7 ہی میں آپ نے ذی قعدہ میں ہی، یعنی پورے ایک سال بعد صلح حدیبیہ کے، آپ نے عمرہ قضا ادا کیا، جس عمرے کے لیے اس وقت احرام باندھا تھا ایک سال پہلے، لیکن صلح حدیبیہ کی وجہ سے بغیر عمرے کے احرام کھولنا پڑا تھا، اور طے ہوا تھا کہ اگلے سال آپ آئیے اور ہم 3 دن کے لیے مکے کو خالی کر دیں گے، آپ کو کوئی ریزسٹنس نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، اور آپ بڑے اطمینان سے یہاں پر عمرہ کریں گے. وہ عمرہ آپ نے پھر ذی قعدہ سن 7 میں کیا. پھر سن 8 میں فتح مکہ، اس کا ذکر ہم کر چکے ہیں، اور فتح مکہ کے ساتھ یوں نمیمہ سمجھ لیجئے غزوہ حنین اور محاصرہ طائف. سن 9 کے حج کے موقع پر اعلان برات، برات من اللہ ورسول الى الذین عاہدتم من المشرکین، جس کا ذکر میں پہلے آج کر چکا. یہ گویا کہ موپنگ اپ آپریشن تھا کہ عرب میں اب کوئی ریزسٹنس کا اگر پاکٹ باقی رہ گیا ہے، حالانکہ ام القرا فتح ہو چکا اور اس کا ٹوئن سٹی یہ کہلاتے تھے اصل میں، جیسے کہ راول پنڈی اسلام آباد، خیر میں تو فاصلہ نہیں ہے لیکن یہ فاصلہ 60-70 میل کا تو ہے مکے اور طائف میں، لیکن یہ ٹوئن سٹیز اس معنی میں تھیں کہ مکے ہی کے جو عمرات ہیں ان کی جائیدادیں تھیں وہاں پر، موسم گرما کے لیے جو ہے انہوں نے اپنے مسکن بنا رکھے تھے کہ مکے کی گرمیوں سے نکل کر طائف اونچا مقام ہے، پہاڑی جگہ ہے، ٹھنڈا ہے، سرسبز و شاداب ہے، وہاں جا کر آرام کرے. تو یہ در حقیقت اینیکسی سمجھ لیجئے، ایکسٹینشن سمجھ لیجئے، سیٹلائٹ سمجھ لیجئے مکے ہی کا تھا. تو غزوہ حنین اور طائف ہونے کے بعد اب تو صرف یہ بات تھی کہ جو جسے آپ کہتے ہیں کہ کہیں کہیں پاکٹس آف ریزسٹنس اگر رہ گئے ہوں تو ماپنگ اپ آپریشن، جس کو ملٹری میں کہتے ہیں، اعلان 4 مہینے کے اندر اندر فیصلہ کرو، یا اسلام لے آؤ یا قتل کیے جاؤ گے، یا پھر تیسرا راستہ کیا، اس سرزمین عرب کو چھوڑو اور جہاں سینگ سمائے بھاگ جاؤ. یہ ہے کہ جس میں تکمیل ہو گئی جزیرہ نمائے عرب تک جو بے ست خصوصی تھی وہ اپنے انتہا کو پہنچ گئی. جال حق و اذحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جو سورہ بنی اسرائیل میں آیت نازل ہوئی تھی تقریباً 10-11 سال پہلے، اور وہ اب آ کر جو ہے اس کے پورا کا پورا ظہور ہو گیا. اچھا، دوسرا کام، اب بے ست عمومی کا آغاز آپ نے کیا کیا، یہ بھی صلح حدیبیہ کے فوراً بعد، سن 6 ذی قعدہ صلح حدیبیہ ہے، سن 6 ہی کے آخر میں آپ نے بیرون عرب دعوت خطوط اور سفیروں کی ترسیل کا آغاز کر دیا. سن 6 کے آخر میں تو ذی قعدہ کے بعد ذی الحجہ ایک ہی مہینہ رہ گیا نا، تو اس میں تو صرف نجاشی کی طرف بھیجا گیا، کیونکہ وہ جو ایمان لائے تھے نجاشی، حضرت نجاشی جن کا کہ تابعین میں شمار ہے، ان کا انتقال ہو گیا تھا. اب جو بھی تھا وہاں بادشاہ وہ عیسائی تھا، پہلا خط آپ نے اس کو بھیجا. پھر یکم محرم سن 7 سے آپ نے جو خطوط اور سفیر بھیجنے شروع کیے، تو نوٹ کرتے جائیے، قیصر روم ہرکلیس، ہرقل اعظم، دہیا قلبی رضی اللہ تعالی عنہ بھیجے گئے آپ کا نامہ مبارک لے کر، خسرو پرویز، اس کی طرح عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھیجے گئے خط لے کر. مقوقس شاہ مصر، اصل میں شاہ کا لفظ اس کے لیے صحیح نہیں ہے، وہاں ایک مذہبی حکومت تھی عیسائیوں کی، اور پیٹریارک جو کہلاتا تھا عیسائیوں کا، جو سب سے بڑا جو ہے سردار ہوتا تھا، وہ وہاں کا بادشاہ تھا. ان کی طرف حضرت حاتم ابن ابی بلتاع، وہ جن سے غلطی ہو گئی تھی فتح مکہ سے پہلے، کہ انہوں نے خط لکھ دیا تھا اپنے عزیزوں کی جان بخشی کے خیال سے، اور وہ مکے والوں کو اطلاع دے دی تھی، حضور نے خفیہ رکھا ہوا تھا اپنے مکے کی طرف جانے کو، لیکن انہوں نے اطلاع دے دی تھی. لیکن ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، حضور نے فرما دیا تھا کہ حاتم ابن بلتاع ہے، تو یہ تو اصل میں بدری صحابی ہے، لہذا اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ پہلے معاف کر چکا ہے. شاہ عمان کی طرف بھیجے گئے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا اب جو خاص طور پر جہاں سے کہ اب کشمکش شروع ہوئی ہے وہ ہے کہ شام سے متصل جو قبائل تھے عیسائی تھے تو عرب قبائل ہیں عیسائی تھے کیونکہ رومن امپائر کے تحت رہے تھے اس کے تحت انہوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی. وہاں ایک دعوتی وفد بھیجا گیا کیونکہ کوئی ایک بادشاہ نہیں تھا مختلف قبائل تھے. 15 افراد جو ہے اس میں شہید کر دیے گئے صرف قاب بن عبیر غفاری بچ کر آئے ہیں وہاں سے باقی وہ شہید کر دیے گئے. اب یہ چونکہ سلطنت روما کے تحت تھے تو گویا کہ اب جو چھیڑ چھاڑ کا معاملہ شروع ہوا وہ سلطنت روما سے ہوا. آئرنی آف دی فیٹ یہ ہے کہ وہ رومی عیسائی جن کی شکست پر مسلمان بہت دل شکستہ ہوئے تھے دل گرفتہ ہوئے تھے جبکہ ایرانیوں نے شکست فاش دی تھی ہریکلیس کو اور جن کی فتح جب ہوئی ہے یوم بدر کو بدر کے وقت ہی ہوئی ہے تو مسلمانوں نے جشن منایا تھا. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ایرانی آتش پرست تھے مشرکوں سے قرب رکھتے تھے اور یہ عیسائی تھے حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تو مسلمانوں سے قرب رکھتے تھے. تو بدقسمتی جس کو میں کہہ رہا ہوں اگرچہ یہ لفظ ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہوتی ہے. البتہ آئرنی آف فیٹ جو ہے وہ لفظ مناسب ہے اس کے لیے کہ پہلا تصادم جو ہوا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہریکلیس کے ساتھ ہوا کہ 15 صحابہ شہید کر دیے ان قبائل نے کہ جو اس کے تابع تھے اور خاص طور پر رئیس بسرا شرحبیل بن عمرو غسانی یہ بھی عرب تھا لیکن یہ بھی عیسائی تھا باج گزار تھا یہ بادشاہ کی شکل میں تھا اور یہ باج گزار تھا رومی جو ایمپرر تھا اس کا. اس کی طرف بھیجے گئے تھے ایلچی کی حیثیت سے حارث ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ حارث ابن عمیر ازدی اس نے ان کو بھی شہید کر دیا. گویا کہ آپ کے 16 سفیر جو ہے ان علاقوں میں شہید کر دیے گئے کہ جن علاقوں میں عیسائی آباد تھے اور نمبر 2 یہ کہ جو ہرقل کے تابع تھے. یہ صورتحال ہوئی جس پر کہ پہلا رد عمل حضور کی طرف سے ہوا غزوہ موتہ. اسے غزوہ کہتے ہیں اگرچہ عام طور پر خیال یہ کہ غزوہ اسی کو کہتے ہیں جس میں حضور بھی شریک ہوئے ہیں. حضور اس میں شریک نہیں ہوئے لیکن ظاہر بات ہے سفیر کا جو قتل ہوتا ہے وہ اعلان جنگ ہوتا ہے. اب گویا کہ شام کے ان عیسائیوں کی طرف سے اعلان جنگ ہو گیا تو حضور نے ایک لشکر تیار کیا 3000 افراد پر مشتمل صحابہ کرام کا اور اس میں گویا کہ آپ کو پہلے سے معلوم تھا کہ کیا حالات پیش آئیں گے. آپ نے 3 جو ہے سپہ سالاروں کا اعلان کر دیا کہ پہلے زید ابن حارثہ ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو جعفر ابن ابی طالب جو حضور کے چچا زاد بھائی ہیں حضرت علی کے بڑے بھائی جعفر ابن ابی طالب اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ یہ انصاری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 کا آپ نے نام لے کر تعین کر دیا. اب وہاں کیا ہوا جب یہ 3000 کا لشکر جو ہے یہ حدود شام میں داخل ہوا تو معلوم ہوا کہ وہاں تو تیار ہے ایک لشکر 1 لاکھ یا 2 لاکھ پر زیادہ روایات 2 لاکھ کی مقابلے کے لیے تیار ہے. اب انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ ہم 3000 ہیں وہ 2 لاکھ ہیں فضل کیجئے 1 لاکھ بھی ہوں تو کہاں 3000 کہاں 1 لاکھ کہاں 3000 کہاں 2 لاکھ. لیکن سب لوگوں کا کہنا یہ تھا حضرت زید ابن حارثہ نے جب مشاورت منعقد کی کہ ہمیں تو شہادت چاہیے ہمیں فتح شکست سے کوئی غرض ہی نہیں فیصلہ وہ مقابلہ کریں گے. لیکن مقابلہ تو کیا بہرحال آخر کچھ نہ کچھ تو دنیا میں ریشو پروپورشن کا معاملہ ہوتا ہے نا طاقت کا عدم توازن لہذا وہاں صورتحال بہت مخدوش ہو گئی. حضرت زید ابن حارثہ شہید ہو گئے حضور نے مدینے میں اعلان کر دیا زید شہید ہو گئے کمان سنبھال لی ہے جعفر ابن ابی طالب نے وہ بھی شہید ہو گئے حضور نے اس کا بھی اعلان کر دیا. پھر اس کے بعد عبداللہ ابن رواحہ وہ بھی شہید ہو گئے جن 3 کا نام حضور نے لیا تھا 3 شہید ہو گئے. اب حضرت خالد ابن ولید نے یہ میں کہنا بھول گیا کہ صلح حدیبیہ کے بعد جو اندرون ملک عرب حضور کی دعوتی سرگرمیاں ایک دم تیز ہو گئی تھی اس کا نتیجہ یہ تھا کہ خالد ابن ولید جو غزوہ احد میں عارضی شکست کے ذمہ دار تھے اور عمر ابن العاص جو سفیر بن کر گئے تھے قریش کے اور گئے تھے نجاشی کے پاس کہ ہمارے بھگوڑے یہ آ گئے ہیں مسلمان یہاں پر یہ ہمارے غلام ہیں انہیں واپس کرو یہ دونوں ایمان لے آئے اسی دوران میں فتح مکہ سے پہلے. اور حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ مکے نے اپنے جگر گوشے تمہارے قدموں میں ڈال دیے یعنی یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے خالد ابن ولید کو معمولی انسان نہیں عمر ابن العاص کو معمولی آدمی نہیں مکے نے اپنے جگر گوشے جو ہے وہ تمہارے قدموں میں ڈال دیے. تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں آئے انہوں نے خود کمان سنبھالی اور بڑی حکمت عملی سے لشکر کو بچا کر نکال کر لے آئے. اس میں صرف یہ ہے کہ 12 مسلمان شہید ہوئے، باقی لشکر بچ کر نکل آئے. یہ بہت بڑی کامیابی تھی. لیکن جب یہ لشکر واپس مدینے پہنچا، مدینے والوں نے مٹی پھینکنی شروع کر دی، بھگوڑے ہیں، یہ میدان سے بھاگ کر آئے ہیں. حضور نے فرمایا نہیں، یہ بھگوڑے نہیں ہیں، یہ تو آئے ہیں الی فئۃٍ، یہ اپنی بڑی جماعت کے پاس آئے ہیں تاکہ یہاں سے مزید کمک لے کر پھر جائے. اس حوالے سے حضور نے فرمایا کہ نہیں، کو بھگوڑے مت کہو. تو یہ غزوہ مطاع ہوا. اگرچہ جرم کی سزا تو نہیں دی جا سکی، لیکن یہ بات کہ محمد رسول اللہ کے آدمی 3000 ہو کر وہ 200000 کے لشکر سے ٹکرا گئے، اس نے ایک بہت روب قائم کر دیا پورے علاقے کو، ہلا دیا اس پورے علاقے کو کہ یہ طاقت کیسی ہے ان کے اندر. جیسے آج امریکہ کانپ رہا ہے، یہ مسلمان جو ہیں مرنے کو تو یہ سمجھتے ہیں منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی ان کی دیکھا چاہیے. جس کی امید مرنے سے منسلک ہو جائے، مرنا سب سے بڑی کامیابی ہے، شہادت فی سبیل اللہ، تو اس کو کسی شے کا خوف ہوگا؟ سب سے بڑا خوف تو اسی کا ہوتا ہے، جان نہ چلی جائے، اور جو جان دینے ہی کو سب سے بڑی کامیابی سمجھے. منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے. تو گویا کہ ایک بہت بڑا جو ہے زبردست روب پڑ گیا، اور جس کے نتیجے میں سلطنت روما کی جو ہے جڑیں ہل گئی. اس کے بعد پھر ہرقل نے تیاری کی زور شور کے ساتھ، تو نپ دی ایول ان دی بڈ، یوں سمجھیے کہ اب یہ جو ہے اٹھ ابھرتی ہوئی قوت جو آ رہی ہے جزیرہ نما عرب سے، اس کو ختم کرنے کے لیے اس نے اتنا بڑا لشکر تیار کیا کہ مدینے میں مسلسل حالت خوف تاری رہتی. ذرا سا پتا کھڑکتا تھا، آ گئے رومی، رومیوں کے آنے کی یہ خوف جو ہے مسلمانوں پر وہاں تھا. لیکن بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30000 کا لشکر تیار کیا. آپ تبوک تک پہنچے، اور تبوک سرحد شام کے اوپر، 30000 کا لشکر لے کر. 30 دن تو لگے ہیں آپ کو جانے اور آنے میں، 15-15 دن. 20 دن آپ نے وہاں قیام کیا. ہرقل میدان میں نہیں آیا، اپنی فوج لے کر پیچھے ہٹ گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہرقل پہچان چکا تھا جب آپ کا خط گیا تھا، دعوتی خط، حضرت دہیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے تھے. اس نے خط پڑھتے ہی پہچان لیا، وہ عالم تھا، عیسائی عالم، کہ یہ وہی ہے کہ جن کی نوید جو ہے وہ تورات اور انجیل میں تھی. وہ چاہتا تھا ایمان لے آئے، اور اس کا تفصیلی واقعہ آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیے. جو اس نے پوچھا کوئی عرب یہاں آیا ہوا ہے؟ معلوم ہوا کہ ہاں، ایک عرب قافلہ جو ہے کاروان تجارتی آیا ہوا، ابو سفیان کی سرکٹ کی، اس کو بلایا، ان سے مکالمہ کیا، اور مکالمہ کر کے ایسی باتیں نکلوائیں اگلوائیں ابو سفیان سے، اس وقت تک وہ مشرک تھا، کہ جس سے سب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، اور یہ تو ہرقل جو ہے یہ تو مسلمان ہونے پر گویا کہ آمادہ ہے. اس پر ایک بڑا جوش و خروش پیدا ہوا درباریوں میں، سپہ سالاروں میں، ان کا غصہ، ان کے نسلیں پھول گئے. تو ہرقل ڈر گیا، وہ چاہتا تھا جیسے 325 سال قبل قسطنطین اعظم جو تھا، ایمپرر کانسٹنٹائن، اس نے عیسائیت اختیار کی تھی اور پوری رومن امپائر عیسائی ہو گئی تھی. اسی طرح اب بھی ہو جائے کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور پوری رومن امپائر مسلمان ہو جائے. لیکن یہ کہ جب اس نے دیکھا کہ میرے درباری، میرے مصاحبین، میرے سپہ سالار، یہ تو نتنے ان کے پھول رہے غصے سے، تو وہ اپنی مجھے بیڑیاں پڑی ہوئی تھی سلطنت کی، بادشاہت کی، انہی میں بندھا رہ گیا، اور اس نے انکار کر دیا. پہچان چکا تھا، اس نے ساری تیاری اس اعتبار سے کی تھی کہ اس کا خیال تھا کہ جیسے غزوہ موتا میں حضور نہیں آئے تھے، مسلمانوں کا لشکر تھا، اس طرح شاید اب بھی محمد نہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم. جب اس نے دیکھا محمد خود آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پہچان چکا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لہذا وہ پیچھے ہٹنے میں عافیت سمجھی. چونکہ یہ ایک بڑا محاورہ ہے غالباً انجیل کے اندر ہے، کہ وہ جیسے کہ چھری اگر تربوز یا خربوزے پہ پڑتی ہے تب بھی خربوزہ کٹتا ہے، اور اگر خربوزہ چھری پر گرے گا تب بھی خربوزہ ہی کٹے گا. اس طریقے سے چھری کا تو نقصان نہیں ہوگا، اللہ کا رسول جس سے ٹکرائے اس کے لیے شکست لازم ہے. اس لیے وہ پیچھے ہٹ گیا. حضور وہاں 20 دن قیام کر کے واپس تشریف لے آئے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات الذکر الحکیم.